دیکھیے مدنی مذاکرہ، ماہ رمضان کی یہ برکتیں دیکھو لیے آیا، یہ دیکھو دو مرتبہ دن میں ہے دل پر کیف گئے چھایا، دیکھیے مدنی مذاکرہ.
الحمد للہ رب العالمین،
والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنۃ الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں نیت کر لی کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی تو آپ معتکف ہو گئے، زمان سے دوہرا لیں تو زیادہ اچھا ہے. آج 1447 نجی کے رمضان الکریم کی 15ویں رات ہے. اس کی مناسبت سے ضیاء درود السلام مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے، اس میں سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 15، حضرت سیدنا عبی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ میں سارے ورد و وظیفے چھوڑ کر اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہو سکے تو مزید نیتیں اچھی اچھی بڑھا لیجئے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر دوسروں کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا. صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا. مجبوری نہ ہوئی تو آخر تک اپنی جگہ پر بیٹھا رہوں گا. ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر عیسائی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، موقع کی مناسبت سے نیکی کی دعوت دوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت سوشل میڈیا کی اس تحریر کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے. لکھا تھا کہ احتیاط بہت ضروری ہے، چاہے آپ سڑک پار کر رہے ہوں یا پھر اپنی حد.
ماشاءاللہ، سڑک پار کرنے میں تو احتیاط بہت ضروری ہے یقیناً، کہ جان کے خطرے ہوتے ہیں، اپنی حد تو پار کرنی نہیں چاہیے، اس میں تو خطرہ ہی خطرہ ہے. اس میں بولتے ہیں نا، جتنی چادر اتنے پاؤں پھیلائے جائیں، تو اپنی حد سے زیادہ، جیسے اپنی طاقت سے زیادہ کام کرنے جاتے ہیں تو پھر بدن کی ٹوٹ پھوٹ، تھکن. اچھا، اپنی طاقت سے زیادہ کاروبار میں انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں تو آزمائش، اپنی طاقت سے زیادہ بعض لوگ قرضے لے لیتے ہیں. قرضے دینے میں تو بڑی احتیاط کی ویسے ضرورت ہوتی ہے، بعض لوگوں کا کام یہی ہوتا ہے، وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو ایک تو یہ میری درخواست ہے کہ پورا اپنا جو بھی ہے آپ کو انویسٹمنٹ کرنی ہے تو کسی ایک کو مت دینا. بھلے وہ آدمی سولیڈ ہے، کھائے گا نہیں، لیکن بیچارہ خود پھنس جاتا ہے، کبھی کوئی اس کے کھا جاتا ہے یا کہیں پیسے دب جاتے ہیں یا لاس ہو جاتا ہے. تو اس لیے ایک کو نہ دیا جائے. اگر پیسے آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو چند افراد کو، کہ اگر ایک کھٹ بھی گیا تو دوسرے آپ کے پاس باقی رہیں گے نا. تو بہرحال ایک اپنی حد پار کرنے میں احتیاط، کیسی حد پار کرنی ہی نہیں چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یہ شہزاد اتاری فیس بک پیج کے ذریعے سوال کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کافی لوگ رزق کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں، رزق میں برکت حاصل کرنے اور ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کی عادت کیسے بنائی جائے؟
اب وہ سر حل مم مسجد کا بورڈ ہٹا دیں گے نا تو انشاءاللہ ترکیب بن جائے گی. اب ایک دکان چل رہی ہے تو خامخا دوسری دکان کی طلب، برانچ کھولنا، پورے شہر میں چند برانچیں تو دوسرے شہر میں جانا، پھر دوسرے ملک میں جانا، تو یہ کہ یہ بس وہ رزق کی تنگی شاید اسی کا نام بھی ہو، کہ مطلب وہ پیٹ بھرتا نہیں ہے اور بس وہ جی نہیں بھرتا، حرص کا منہ بند نہیں ہوتا. تو یوں مطلب انسان جو ہے یہ بیچارہ آزمائشوں میں رہتا ہے اور ٹینشن میں رہتا ہے، بیماریاں پالتا ہے. تو اگر جتنا ملا اس پر صبر و شکر کرے، قناعت کرے، حل مم مسجد کا بوجھ، حل مم مسجد کا اور چاہیے اور چاہیے، یہ مطلب یعنی کہ یہ بوجھ ہٹا دے، جتنا دیا اللہ نے شکر، اللہ کا شکر ہے، اور پیٹ بھر جاتا ہے، تن ڈھک جاتا ہے، سر چھپ جاتا ہے، بال بچے خاندان سب یعنی کہ ٹھیک ہے، کھا پی رہے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، تنگی نہیں ہے. تو اب یہ کہ مزید مال جمع کرنا کس کے لیے؟ تو مر کے چھوڑ جانے کے لیے، اولاد کی تربیت تو ہے نہیں، پھر اولاد کے ہاتھ میں ایک دم مال آ جائے گا وہ پھر جو چاہے کرے. یہ تھوڑی آپ کے لیے مسجد بنائیں گے، آپ نے زندگی میں کبھی سوچ دی مسجد کی؟ رائے خدا میں دینے کا ذہن دیا کبھی؟ یا آپ کو پتہ دیا کہ نہیں دیا؟ تو اس لیے وہ اس میں بھی اپنے ہاتھوں مطلب یعنی کہ ناشکری کر کے، بے صبری کر کے بندہ بعض اوقات مشکلات کھڑی کرتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہاں جس کو واقعی تنگ دستی ہے اور رزق کی تنگی یہ بھی پریشان کون ہے، اس کے لیے ایک وظیفہ پیش کیا جاتا ہے. مکتبۃ المدینہ کے رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، صفحہ نمبر 26. یا لطیفو 100 times پڑھ کر ایک مرتبہ پارہ 25 سورۃ الشورا کی آیت نمبر 19 پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے. نیز اس کے علاوہ ایک اور بھی عمل ہے، یا اللہ 786 786 times بعد جمعہ نماز جمعہ پڑھ کر لکھ لیجئے. اسے دکان یا مکان میں رکھنے سے رزق بڑھتا ہے اور مال و دولت میں برکت ہوتی ہے. یہ بھی چڑیا اور اندھا سانپ، صفحہ نمبر 25. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ابھی جس طرح آپ نے راہ خدا میں دینے کا ذہن بچوں کو دینے کے حوالے سے کہا، تو ہمارا اپنا ذہن کب بنے کہ میں راہ خدا میں کچھ دوں؟ کیونکہ ابھی میں تو مالدار نہیں ہوں، میرے پاس تو اتنی آمدنی نہیں ہے، تو یہ جو راہ خدا میں دینے کا جو لیول ہے وہ کب سے شروع ہوتا ہے؟
اول تو بچوں کا جہاں تک تعلق ہے نا تو یہ واجب ہے. امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد، یہ بہار شریف میں لکھا ہوا ہے، کہ اپنی اولاد کو سخاوت و کرم کی تعلیم دینا واجب ہے. اب یہ کہ بچہ اپنے ذاتی مال تو اپنا دے نہیں سکتا، لیکن اب اس کی صورتیں جیسے کہ اس کو مال کی حوث اور حرص پیدا نہ ہو، اس کے بندہ اقدام کرے اور خیرات دینی ہے، کچھ دینا ہے فقیر کو یا کسی کو کچھ چیزیں، تو یہ بچے کے ہاتھ جیسے دلوائیں گے تو یوں اس کا دینے کا ذہن بنتا رہے گا، اور جدا چیزوں کی جدائی اس سے برداشت کرنے کی طاقت ملے گی اس کو. تو کوئی بھی ایسی صورت کوشش کرے کہ بچہ بخیل نہ بنے، کنجوس نہ بنے، سخی بنے. اب یہ کہ ہم کیسے تو اس کے مطلب فضائل پڑھیں گے تو ہی فضائل کیسے اللہ کی راہ میں دینے سے، یہ تو کنفرم ہے، حدیثوں میں بھی ہے، قرآن شریف میں بھی ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. جو لوگ سخاوتیں کرنے والے اپنے تو دیکھے ہوں گے ماشاء اللہ کر رہے ہوتے سخاوتیں، تو ان کو کبھی یہ نہیں آپ سنیں گے کہ اب یہ کنگلے ہو گئے، مال یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، آپ کوڑی کوڑی کے محتاج ہو گئے، ایسا شاید آپ نے سنا نہ ہو. وہ دیتے ہیں، اس سال زکوٰۃ جیسے ان کی مثال کے طور پہ 1,00,000 روپے نکلی دے دیے اس نے، خوب اور بھی اپنے مال میں سے خیرات کی، غریبوں کی مدد کی، تو آئندہ یہ 2,00,000 روپے زکوٰۃ دے گا، 1,50,000 دے گا، انشاءاللہ اس کو بڑھے گا، کم نہیں ہوگا. تو زکوٰۃ وغیرہ دینا تو خیر وہ تو ہے ہی فرض، اور دیگر جو مطلب کام ہوتے ہیں نا جیسے غریبوں کی مدد، صدقات واجبہ سے نہیں، ویسے جس کو صدقات نافلہ کہہ لیں، یعنی وہ خیرات کے جو فرض واجب نہیں ہے نفل، یہ بھی جو کریں گے اچھا، مہمان نوازی کریں گے، مہمانوں کو کھلائیں گے پلائیں گے، سحر و افطار کروائیں گے لوگوں کو، اور اس طرح جو بھی مطلب یہ نیازیں کریں گے، غوث پاک کی نیاز کریں گے، غریب نواز کی نیاز کریں گے، اعلیٰ حضرت کی نیاز کریں گے، تو پھر جناب والا بارہویں شریف کی نیاز کریں گے، تو اس طرح کے جو یہ کھیراتے ہیں اور یہ اچھے اچھے کام میں جو رقمیں خرچ کرتے ہیں نا، ان کو دیکھیں ان کا ہاتھ چھوٹی ہوگا، ہاتھ کھلا ہوگا، اور ان کو آتا بھی رہتا ہوگا، ان کو سمجھ نہیں پڑتی ہوگی بعض اوقات کہ یہ اتنا آتا کہاں سے. تو یہ مطلب بس شکر و صبر کی عادت ڈالے، ایک بہت بڑی پارٹی ہے ہماری جاننے والی سمجھے تو، اپنے ان کے گوڈاؤن میں آگ لگ گئی، کروڑوں روپے کا مال میرا خرچ چل گیا اس کا، تو میں تعزیت کے لیے پہنچا، تو پرانی بات ہے، تو وہ ابھی تک دھوئیں نکل رہے تھے اور مال اس کا گوڈاؤن میں، تو میرے کو بولتا ہے ابھی اپنے پاس اور بھی بہت ہیں، ہاں یہ سب نہیں گیا میرا، یعنی کہ ہائے ہوئے مر گیا میں برباد، واویلا نہیں کیا، اپنے پاس بہت ہیں الحمدللہ، مجھے بہت مزہ آیا. تو ایسا ذہن بہت کم لوگوں کا ہوتا ہے، تو وہ ہرا بھرا ہے، بہت پیسہ اس کے پاس واقعی ابھی تک، یعنی کہ وہ موج کر رہا ہے. تو یہ ہونا چاہیے ذہن، یہ نہ ہو کہ میرا ہائے میرا مال، ہائے میرا جیب کٹ گیا، میرا موبائل چلا گیا، اب میں مر گیا، آگ لگ گئی، تباہ ہو گیا. تباہ ہو شیطان یار، ہم کیوں تباہ ہوں گے، تو مسلمان ہیں، ہمارے پاس شکر کا ہتھیار ہے، صبر کا ہتھیار ہے، دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے، شیطان کا مقابلہ اور نفس کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو صبر کرنے والا مالدار ہے سمجھے، ہو واویلا مچانے والا مالدار ہے تو بھی غریب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر السنت کے فیس بک پیج پر یہ سوال موصول ہوا ہے، کہہ رہے ہیں بعض لوگ حقوق العباد میں کوتاہی کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں یا ان کے حقوق ضائع کرتے ہیں، مگر ساتھ ہی حقوق اللہ ادا کرنے میں بڑی سرگرمی دکھاتے ہیں، کیا اس طرح حقوق العباد کو چھوڑ کر صرف عبادات میں مشغول رہنا کافی ہے؟
خیر حقوق اللہ کی اپنی اہمیت تو ہے الحمدللہ، اور وہ ادا کرنے ہی چاہیے، تو حقوق العباد کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے، حقوق العباد سب سے بڑے تو حقوق اللہ ہیں. اچھا اب حقوق العباد بھی وہی کہ یوں دیکھو تو بندہ بھی اللہ کا، حق بھی اسی کے، سمجھے اس نے خود مطلب بندوں کے حقوق کو اس طرح مطلب یعنی کہ وہ ارشادات فرمائے، ترکیب اس طرح ہے کہ بندے کا حق یوں اہم کہ بندے کا اگر کسی نے حق مارا تو وہ بندے ہی پر چھوڑا ہے کہ یہ بندہ اس کو معاف کرے تو معاف ہو، توبہ تو کرے کہ اللہ کا حکم ہے تو توبہ کرے، لیکن معاف اسی صورت میں ہوگا کہ وہ بندہ معاف کر دے یا اس کو یہ ادا کر دے حق، تب فارغ ہوگا. تو یوں حقوق العباد کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے مطلب یہ کہ بندے کا حق ایک خالی گھور کے دیکھنا بھی کسی کو ڈرانے والی نظر سے یہ ناجائز ہے، تو حدیث پاک میں گناہ کے کام ہیں، کسی کو مارا، کسی کو گورا، کسی کو ڈرا دیا، دھمکی دے دی کسی کو، تو اس طرح سب یہ مطلب گناہوں کی طرف، اور یہ حقوق العباد کے معاملات ہیں، یہ ظلم ہے سب، خالی ظلم، یعنی کسی کو گولی مار دی، کسی کو مطلب دوسروں کے سامنے ڈیگریڈ کیا، یا اکیلے میں اس کو برا بھلا کہا، اس کو ناحق جھاڑا، سمجھے، تو یہ بھی ظلم ہے، کسی کی غیبت کی اور اس کو پتہ چل گیا تو اب یہ ظلم میں کنورٹ ہو گیا، اب اس سے معاف کرانا ہوگا، معافی مانگنی ہوگی، تہمت، یہ تو ہے ہی ظلم، تہمت چاہے پیچھے سے لگائے چاہے سامنے سے لگائے، تو خطرناک ہے یہ، تہمت تو عام طور پہ لگاتے ہیں ہمارے یہاں، اے جھوٹ بولتا ہے، میں جانتا ہوں اس کو، ماما بناتا ہے، بیوقوف بناتا ہے، الگ بیچارہ بیوقوف نہیں بنا رہا، صاف اور صحیح درست بات کر رہا ہے، اس کو بول دیا بیوقوف بناتا ہے، تہمت تو یہ، پھر تہمت کس چڑیا کا نام ہے، تو یوں بات بات میں ہمارے یہاں تہمت تو اتنی عام ہے کہ مطلب یہ چپس کی طرح اس کو کھا رہے لوگ، نگل رہے، اور سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم نے تہمت لگا دی، اب بچ کے جائیں گے کہاں، ہاں بچ کر جائیں گے کہاں، باہر شریعت میں اس کی توبہ کا طریقہ جو ہے نا یہ بڑا ٹف ہے، کہ جس کی تہمت لگائی اس کو بتائے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا تم پر جو تہمت لگائی تھی، وہ معاف کرے، ہے نا، اور جس جس کو بولا تہمت اگر بولا ہے کسی کو تو اس کو بھی بولے میں نے جھوٹ بولا تھا، تہمت تھی وہ، میں توبہ کرتا ہوں، یہ مطلب اس یہ آسان نہیں ہے تہمت سے بری اس ذمہ ہونا، غیبت میں تو پھر بھی یہ ہے کہ غیبت کر لی، اگرچہ یہ سخت کبیرہ گناہ ہے غیبت، بہار شریعت میں لکھا ہے، لیکن اس میں یہ کہ اگر ندامت ہی ہوئی چپکے سے توبہ کر لی تو یہ قبول ہے توبہ، لیکن یہ کہ اس کو پتہ چل گیا غیبت جس کی تو اب اس سے معاف کروانا ہوگا، اس سے معافی مانگنی ہوگی، اگر پتہ ہی نہیں چلا تو توبہ سے خلاصی ممکن نہیں، تہمت اس سے خطرناک ہے غیبت سے، چاہے سامنے لگائی چاہے پیچھے سے لگائی، تہمت ہے وہ، اس پر عیب لگانا جو اس میں نہیں ہے، ایسا عیب لگانا جو اس میں نہیں ہے، ایسے گناہ کو اس کی طرف منسوب کرنا کہ اس میں نہیں ہے، تو یہ تہمت ہے، الزام کہہ دو، تہمت کہہ دو اس کو، تو یہ ہے بہت خطرناک، آج کل تو یہ عام ہے، میاں بیوی میں بھی بہت ہوتا ہے کہ بیوی کسی کے ساتھ، میرا شوہر کسی کے ساتھ ترکیب کر رہا ہے، حالانکہ شوہر کو خواب میں نہیں پتا، بیوی کو بیچاری کو سپنے میں نہیں پتا کہ کسی کے ساتھ، تو یہ تہمت، فون کر رہی ہے بولے کسی کو کر رہی ہے فون، یہ اپنے آشنا کو، معاذ اللہ، تو یوں مطلب یہ کہ کھڑکی میں کھڑی ہے یا کھڑا ہے تو بس سامنے سے اس کی یوں ہو رہی ہے، یہ بالکل اندازے سے اور شبے سے ایک دوسرے پر تہمتیں لگا رہے ہیں، اور کوئی ان کو ابھی تو پوچھنے والا نہیں ہے، مر کے بچ کے کہاں جاؤ گے، اس سے پہلے ان چیزوں سے نکل آؤ، جو بھی توبہ کرنی ہے اور توبہ کے تقاضے بھی پورے کرنے ہوں گے، ابھی بتایا میں نے، بھلے بیوی سے معافی مانگنا پڑے، مانگنی پڑے گی، ٹھیک ہے، نہیں مانگتے تو آخرت میں، ٹھیک ہے، پھر یہ بیوی ہوگی، آپ کا گریبان ہوگا، پھر اچھے لگو گے، اس لیے بیوی کو ستایا تو بیوی سے معافی مانگنی ہے، بیوی نے شوہر کو ستایا تو شوہر سے معافی مانگنی ہے، ساس نے بہو کو ستایا، ساس چھوٹے باپ کی بنے، معافی مانگے، بہو نے ستایا تو بہو معافی مانگے، ماں نے بیٹی کو ناحق ستایا، بیٹی بھی ماں بھی معافی مانگے، بیٹی نے یہ کیا تو بیٹی بھی معافی مانگے، باپ بیٹے سب، کوئی اس میں بڑا نہیں ہے، بادشاہ اگر کوئی ایسی حرکت کرے گا تو وہ بھی معافی مانگے گا، معافی مانگنی بٹ نہ مانگے بادشاہ ہوں، پتہ چلے گا قیامت کے دن کہ بادشاہ کس کو بولتے ہیں، کوئی بچ کر نہیں جائے گا قیامت کا دن جو ہے نا، اس میں کسی کی کوئی نہیں چلے گی، اس لیے اللہ کے قہر و غضب سے ہم سب ڈرتے ہیں، ہم مطلب اس کا مقابلہ یقیناً نہیں کر سکتے، تو ہم بھلے کتنی کر و فر والے اور مطلب طاقت والے ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہماری, تو اس لیے دنیا میں ہی نپٹ لینا چاہیے معافی تلافی کر کے. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں, لیپا تھوپی کرتے ہیں, میرا مطلب یوں تھا, میرا مقصد یوں تھا, اس میں بھی بعض اوقات جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہوشیاری کرنے کے وجہ سیدھی سیدھی بات کر دیں کہ میری بھول ہو گئی, تو اس سے آپ کی عزت خراب نہیں ہوگی, خراب نہیں ہوگی, عزت بن جائے گی, اس کی نظر میں آپ اچھے ہو جائیں گے کہ یار آدمی سچا ہے. حالانکہ یہ پھونک مارے تو اڑ جاؤں, اتنا پاورفل ہے, اتنی اس کی سورسز ہے, اتنی اس کے پاس دولت ہے, لیکن میرے سامنے عاجزی کر رہا ہے, اللہ سے ڈرنے والا ہے, یہ آپ کا اثر اچھا پڑے گا, برا نہیں پڑے گا. سر پہ چڑھ جائیں گے, معافی مانگیں گے, تو یہ وہ یہ شیطانی وسوسے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد, اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان, مسلمان کی سب چیزیں دوسرے مسلمان پر حرام ہیں, اس کا مال, اس کی آبرو یعنی عزت, اور اس کا خون. حوالہ ابو داؤد شریف جلد 4 صفحہ 354, حدیث نمبر 4882. ایک حدیث پاک میں جس کے ذمے اپنے بھائی کی عزت یا کسی اور شے کے معاملے میں ظلم ہوا, اسے لازم ہے کہ قیامت کا دن آئے سے پہلے یہی دنیا میں اس سے معافی مانگ لے, کیونکہ وہاں یعنی روزے محشر اس کے پاس نہ دینار ہوں گے اور نہ درہم, یعنی دولت تو نہیں ہوگی. اگر اس کے پاس کچھ نیکیاں ہوں گی تو بقدر اس کے حق کے اس سے لے کر اسے دی جائیں گی, اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں تو اس مظلوم کے گناہ اس ظالم پر جس نے دل دکھایا, جیسے دل دکھایا, ناک جھاڑا, ناک گھورا, تکلیف دینے والی کوئی ایسی صورت کی اس نے, تو اس ظالم پر رکھے جائیں گے اس کے گناہ. حوالہ بخاری جلد 2 صفحہ 128, حدیث نمبر 2449. تو کوئی اسلحہ کام نہیں آئے گا, کوئی طاقت, کوئی سورس, کوئی تھانہ, کوئی فوج, کوئی لشکر, کچھ بھی کام نہیں آئے گا, نہ کوئی ٹیم کام آئے گی, ڈاکوؤں کی ٹیم ہے ہماری, فلاں ہماری دادا گیری, یہ وہ سب نکل جائے گی. ایک موت کا جھٹکا لگے گا نا, کہیں کے نہیں رہیں گے. موت کا ایک جھٹکا تلوار کے ہزار وار سے سخت ہے, بلکہ اس سے پہلے ہی مطلب وہ ذلت گھیر لیتی ہے آدمی کو. اس طرح کے لوگوں کو بعض اوقات ذلت گھیر لیتی ہے, پکڑے جاتے ہیں, مارے جاتے ہیں, تب ان کی زندگیاں بھی عام طور پہ کم ہوتی ہیں, جلدی مارے جاتے ہیں لوگ. اس طرح کے لوگ جو کر رہے ہوتے ہیں, کبھی پولیس کی گولی کا نشانہ لگا بن جاتے ہیں, کبھی دوسرا انتقام میں جان لے لیتا ہے, ان کا تو ایسے ہی نظام چل رہا ہوتا ہے. تو ان چیزوں سے نکل جائیں, توبہ کر کے, توبہ کے تقاضے پورے کریں, اچھے مسلمان کی زندگی گزاریں. حضرت سیدنا شیخ ابو طالب محمد بن علی مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی قوت القلوب میں فرماتے ہیں, زیادہ تر اپنے نہیں بلکہ دوسروں کے گناہ ہی دوزخ میں داخلے کا باعث ہوں گے, جو حقوق العباد تلف کرنے کے سبب, بندوں کے حق ضائع کرنے کے سبب انسان پر ڈال دیے جائیں گے. نیز بے شمار افراد اپنی نیکیوں کے سبب نہیں بلکہ دوسروں کی نیکیاں حاصل کر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. یعنی حاجی ہے, نوازی ہے, جو کچھ بھی ہے, خوب سخاوتیں کر رہا ہے, لیکن اس کو جھاڑا, اس کو لتاڑا, اس کی عزت لے لی, اس کو ذلیل کر دیا, اس کو پٹوا دیا, تو یہ جو جس نے یہ ظلم کیے, ظلمن جو ایسا کیا, ناک کیا, تو یہ بھلے نیک نمازی, پرہیزگار, تہجد گزارے, یہ ان اپنے جو بھی حقوق تلف کیا اس کو دے گا, دینے پڑیں گے نا قیامت کے دن. اور اب یہ بھی ختم ہو گئے, اب پھر بھی حقوق باقی ہیں, تو ان کے گناہ اس کے سر پہ آئیں گے. تو یہ نمازی, حاجی جو بھی ہے, ہر سال عمرہ کرنے والا, ہر سال حج کرنے والا بھی ہے اگر, تو یہ نیکیاں ساری یوں چلی جائیں گی اس کی, اور گناہ اس کے آ جائیں گے. تو یعنی کہ ایک تعداد ہے جہنم میں یوں جا رہی ہوگی کہ دوسروں کے گناہ کی وجہ سے ہی جا رہی ہوگی. اچھا, مزید یہ کہ جنت میں جانے والے کئی مظلوم میں سے ہوں گے, نیکیاں ان کے پاس اتنی نہیں ہوں گی, ظلم بڑے سہے ہوں گے لوگوں کے, تو یہ ان کی نیکیاں اس کو مل جائیں گے مظلوم کو, اور یہ ان کی نیکیاں لے کر جنت میں چلا جائے گا. کیسا مطلب پیارا ارشاد ہے. یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پاک کے طور پر نہیں ہے, یہ انہی کا مطلب, یعنی کہ یہ بہت بڑے عالم تھے. حضرت شیخ ابو طالب المکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہوئے, یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لیے لکھا ہے کہ یہ مجتہد تھے. اب مجتہد بھی شاید اس کی بھی وضاحت کرنی ہوگی نا, یہ بہت بڑا عالم ہوتا ہے. تو یہ ایک مطلب عالم کی سب سے اونچی کیٹیگری ہے مجتہد, یوں سمجھ لو. مفتی ہوتا ہے جیسے, تو اصل میں مفتی, یہ جتنے مفتی ہوتے ہیں نا یہ مفتیان ناقل کہلاتے ہیں. یہ مجتہد کے اقوال کی روشنی میں فتویٰ دیتے ہیں. اور یہ مجتہد جو ہوتا ہے یہ اتنا صلاحیت ہوتی ہے کہ قرآن و حدیث سے وہ مسئلہ نکالنے کی, حکم نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے. جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجتہد, تو اس طرح مطلب ہے کہ یہ مجتہد تھے. اللہ کے صدقے ہماری مغفرت کرے. تو یہ ان کا یہ فرمان ہے, اور یہ اتنے بڑے مطلب متقی پرہیزگار اور ولی کامل تھے کہ ان کا ایک واقعہ ان کی سیرت میں ہے کہ یہ مطلب آخری وقت میں اپنے جو قریب تھے ان کے جو خادم سے فرمایا کہ میرا جب آخری وقت آ جائے تو میرا ہاتھ جو ہے نا یہ تم پکڑ کے رکھنا, میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا, تو میں اگر تیرا ہاتھ زور سے دبا دوں نا تو یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ میں ایمان دنیا سے لے کر چلا گیا, ایمان پر میری موت آئی, تو میرے جنازے پر شکر اور بادام لٹانا, لوگوں کو بانٹنا. تو یہ, اور اگر میں ڈھیلا چھوڑ دوں تو وہ مطلب یعنی کہ خادم جو تھے ان کے وہ بھی پہنچے ہوئے مطلب ہوں گے ظاہر ہے. تو یہ مطلب وہ ہاتھ, تو انہوں نے جب آخری روح قبض ہونے لگی تو ایک دم ہاتھ ان کا دبا دیا, یہ سمجھ گئے. پھر ان کے جنازے میں شکر اور بادام لٹائے گئے, تقسیم کیے گئے. ایسے بزرگ تھے یہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کے آفیشیل فیس بک پیج مولانا الیاس قادری پر ریحان یہ سوال کر رہے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کس حد تک معاف کر سکتا ہے, کیا کچھ ایسی غلطیاں بھی ہیں جن کی معافی نہیں دی جا سکتی؟
معافی تو قتل کی بھی دی جا سکتی ہے. کسی عزیز کا قتل ہو گیا جیسے, تو وہ مطلب قصاص کا حق تو رکھتا ہے نہیں, اگر یہ اس کا ایسا عزیز ہے. جیسے کسی کے والد کو کسی نے قتل کر دیا تو بیٹا ہے, بیٹیاں ہیں, سب یہ قصاص کا حق رکھتے ہیں کہ خون کا بدلہ خون, مگر خود نہیں کر سکتے خون, یہ کیس قانون کرے گا. ٹھیک ہے نا, تو اب یہ کہ یہ حق تو رکھتے ہیں, یا تو یہ پیسے لے کر معاف کریں یا پھر یہ کہ وہ خون کا بدلہ خون لیں. اچھا, اب دوسرا معافی کی صورت ہے, معاف کر دیں تو نہ پیسہ نہ جان بخشی, تو معاف کرنا افضل ہے. بدلہ لینا جائز ہے لیکن معاف کرنا افضل لکھا ہے. تو یوں جب آپ باپ کے قاتل کو معاف کر سکتے ہیں, بیٹے کے قاتل کو معاف کر سکتے ہیں, تو اور اس سے بڑھ کر کیا مطلب. تو یوں معاف کر سکتے ہیں, معافی کا دروازہ اور معاف کرنے کی پذیرائی ہے. خود العفو, اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا خود العفو, اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو. معاف کرنا یہ اعلیٰ درجے کی سنت ہے. مکہ مکرمہ میں جو جمع ہوئے تھے, اب وہ فتح مکہ کا دن آ رہا ہے, رمضان کی
20 رمضان
20 نا 20 رمضان فتح مکہ, تو فتح مکہ مکہ مکرمہ فتح ہوا. اب وہ جنہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر اور پتہ نہیں جو جو تکلیفیں, جان لینے کی کوششیں, شہید کرنے کی کوششیں, ہر طرح کے مطلب یعنی کہ یہ مجرم جو تھے نا سر جھکا کر کھڑے ہیں. اور جو واقعی میرے آقا تو شروع سے ہی بادشاہ ہیں, اب بادشاہت کا ظہور ہوا, اب ان کے ہاتھ میں ہی یہ سب جو ارشاد فرمائے وہ ہونا ہے. اگر فرمائے کہ سب کی گردن اڑا دو تو دیر نہیں لگتی, سب کی گردنیں ٹکا ٹک اڑ جاتی. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسریب علیکم الیوم، آج تم پر کوئی محاسبہ نہیں ہوگا، تمہاری کوئی مطلب نہیں کہ تم سے کچھ نہیں کہا جائے گا، سب کو معاف کر دیا، عام معافی کا اعلان. یہ تو حیران رہ گئے کفار جو تھے، ہم نے اتنا اتنا ستایا، یہ کیسے شخصیت ہیں؟ تو ہیں تو واقعی یہی نبی حق پر، یہی ہم بھول کرتے تھے. کئی لوگ اس وقت مسلمان ہوئے، صحابہ کی صف میں آ گئے. تو یہ معاف کرنا جو ہے نا، یہ ہے بڑے فوائد رکھتا ہے دنیا اور آخرت کے. مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ بھی ہے، عفو و درگزر کے فضائل. تو یہ رسالہ آپ مکتبۃ المدینہ سے مل سکتا ہے. تو یہ آپ نہ پڑھا ہو تو ضرور پڑھنا. آپ یہ آپس میں دشمنیوں کی وجہ سے بہت نقصان ہو جاتا ہے، تو یہ پڑھ کر ذہن بنے گا کہ یار معاف کرنے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں.
یہ آپ جو ترغیب دلاتے ہیں نا، کئی ایک کا ذہن بن بھی جاتا ہوگا، لیکن ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس پر عمل کرنے میں جو نا کچھ رکاوٹ ڈالنے والے پیدا ہوتے ہیں. یہ ایک طبقہ ہے، یعنی میرا ذہن بن گیا میں معاف کر دوں، لیکن ایک طبقہ ہے جو مجھے اکساتا ہے، اور میرا وہ جذبہ ہے نا اس پر وہ نا اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے کہ نہیں 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 تو یہ نہیں کر، یہ نہیں کر، یہ نہیں کر، تو رہ جاتا.
معاف کرے گا تو سر پہ چڑھ جائے گا. یہ بہت بڑا وسوسہ ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نہیں سوچا. ایک شخص نے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، آپ کی تلوار پکڑ لی اس نے، اے محمد اب بتاؤ مجھ سے تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ تو میرے آقا گھبرائے نہیں، آپ کی زبان مبارک سے نکلا اللہ بچا سکتا ہے. وہ ایسا اس پر روب تاری ہوا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، ہاتھ کانپ گیا اس کا، تلوار چھوٹ گئی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اپنی حاصل کر لی، لیکن چاہتے تو لیکن نہیں کیا. مولا علی شیر خدا کا واقعہ بڑا ایمان افروز واقعہ. ایک پہلوان کو کسی موقع پر یا کسی جنگ کے موقع پر آپ سے وہ پہلوان بھیڑ گیا. مولا علی سے کون پہلوان دو بدو لڑ سکتا ہے؟ مولا علی نے اس کو چاروں خانے چت کر دیا، قریب تھا کہ اس کو قتل کر دیتے. وہ جنگ میں تھا نا، دشمنوں میں تھا بھی دشمن، دشمن خدا تھا، دشمن مصطفیٰ تھا، غیر مسلم تھا، کافر تھا. تو مولا علی اس سے پہلے کہ اس کو قتل کریں، اس نے آپ کے چہرے مبارکہ پر نفرت سے تھوک دیا. تو آپ نے اپنا ہاتھ روک لیا اور اٹھ کھڑے ہوئے. وہ حیران ہوا کہ یہ کیا، کہ میں نے اتنی بڑی توہین کی کہ آپ کے مبارک چہرے پر تمہارا آپ نے مجھے قتل نہیں، میں سمجھا آپ تو بڑی بے دردی سے مجھے آپ ذبح کریں گے. تو آپ نے فرمایا کہ جس وقت تیرے کو میں پٹخا تھا، تجھ پر قتل کرنے لگا تھا، اس وقت میں اللہ کے لیے سب کر رہا تھا، میں جہاد میں تھا، اور اب تو نے جب میرے کو تھوکا نا، تو اب میری ذات کا مسئلہ آ گیا کہ اب بس نہیں چھوڑنا. جیسے ہوتا ہے نا، تو میری ذات کا مسئلہ تھا تو میں تو اللہ کا شہر ہوں، اپنی ذات کا، اپنے نفس کا تو شہر ہوں نہیں، تو اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا کہ میں اپنے لیے کیوں بدلہ لوں. یہ اخلاق کریمہ دیکھ کر وہ پہلوان جو تھا مسلمان ہو گیا کہ یہ مسلمان ہیں، ایسے ہوتے ہیں مسلمان. اگر اس طرح کے نقشے آج آ جائیں نا، تو شاید پوری دنیا میں اسلام. لیکن یہ کہ کیا کر سکتے ہیں، اللہ پاک سب کو ہدایت دے، عقل سلیم دے، کہ اسلام کی تو عزت ہے، شان ہے، مسلمان کی بھی کوئی شان بن جائے نا. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی.
سبحان اللہ یاد ہے آپ کو.
مکتبۃ المدینہ کا رسالہ عفو و درگزر کے فضائل ابھی اس کا تذکرہ فرمایا امیر السنت نے. اس کے 32 پیجز ہیں, 32 صفحات ہیں, اور 9 روپے قیمت پر آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں.
ماشاء اللہ, یہ ضرور لیں, اس کو تقسیم کریں, اس کی بہت ضرورت ہے.
ماشاء اللہ, صلو علی الحبیب
صلی اللہ,
صلی اللہ علی محمد. آج یہ کچھ سنا رہی ہیں؟
یس, ان کی ویڈیو, ان کی آج سالگرہ.
واہ,
تو یہ کہہ رہی تھی کہ تھوڑا سا بیان شروع کیا انہوں نے, تو میں نے کہا بیان میں گھبرا سکتی ہیں, تو ان کی ویڈیو بنائیے. ابھی میں بھی بس وہ دیکھنا رہ گیا تھا, بھیجا سفیان بھائی کو, تو یہ اگر ممکن ہو تو چلا دیں.
انشاءاللہ کریم.
جب تک کوئی سوال وغیرہ, صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. سیدھی ایک سوال موصول ہوا ہے, اسماعیل یہ سوال کر رہے ہیں, مدنی مذاکرے کے دوران آگے بیٹھے بعض اسلام بھائی کسی ضرورت کی وجہ سے پیچھے جاتے ہیں اور اپنی جگہ بچانے کے لیے وہاں چادر وغیرہ رکھ دیتے ہیں, ان کا یہ کرنا کیسا؟ کیونکہ وہ جب تک نہیں آئیں گے ان کی جگہ کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا, اور جب فارغ ہو کر اتنے رش میں اسی جگہ واپس آئیں گے تو دوسروں کے پھلانگ کر آنا ہوگا, جو کہ لوگوں کے لیے کوفت کا باعث ہو سکتا ہے اور سننے میں غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے, اور پھر اس طرح دوبارہ اپنی جگہ آنے والے کے پاؤں یا ہاتھ بھی لوگوں کو لگتے ہیں, خود اس کا تجربہ بھی ہے. ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا آگے اپنی جگہ روکیں, یا اگر پیچھے جانا پڑ جائے تو دوسروں کا خیال کرنے کی نیت کرتے ہوئے پھر پیچھے ہی بیٹھ جائیں؟
آزمائش میں آگے جلد آگے جلدی جلدی بیٹھنے والے مسکرا رہے, ہل جل رہے, کیا ہمارا کیا ہوگا, تو دیکھ لیں. اب یہ اب سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ہونا کیا ہے. ہونا وہی ہے کہ اپنی جگہ کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے الاٹ کروا لی ہے, بیٹھے ہیں ٹھیک ہے, جب تک بیٹھے خالی تھی, اب جا رہے ہیں تو وہ جو بیٹھے اس کی ہو گئی. اب دیکھ لیں کہ دکھے ہوئے لوگ اس میں موجود ہیں, چلو پھر تو جواب ہو گیا. ویسے یہ آگے جو آتے ہیں واقعی ان کی قربانیاں تو ہیں, اس کا انکار نہیں ہے, لیکن یہ کہ قربانیاں کا مطلب یہ تھوڑی کہ دوسروں کو لاتے ہیں مارتے ہوئے, کونیاں ہٹاتے ہوئے, یوں کر کے رستہ بناتے ہوئے یا پل بناتے ہوئے کچلتے ہوئے ہاتھ پاؤں یہ گزر جائے تو یہ تو ظلم میں آئے گا ظاہر ہے. اگر ایسا ہے تو گناہ ہوگا پھر تو, کسی کو تکلیف پہنچا کر آنا جانا ہو رہا ہے تو. تو اس میں بالکل ایسا نہیں کرنا ہے. اگر واش روم جانا ہے, کوئی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے, تب ٹھیک ہے, مطلب کیا کر سکتے ہیں, جائیں. اور بالکل جانا چاہیے, دبا کر بیٹھا رہنا کہ میری جگہ جائے گی, تو جگہ جانے کے شوق میں دبا کر بیٹھیں گے تو صحت چلی گئی تو کیا کرو گے. تو اس کو بلا وجہ اتنا دبانا بھی مناسب نہیں ہے, نقصان دہ. یا اور کوئی وجہ ہے, کوئی چیز لینی ہے دینی ہے نا, یہ تو اب کیا لینا ہے کیا دینا ہے, یہ جو بھی اس طرح آگے بیٹھتے ہیں یا بیچ میں بیٹھتے ہیں وہ سب سمجھتے ہوں گے کہ جاؤں گا تو تکلیف پہنچائے بغیر جانا اگر ممکن ہو, جیسے راستہ بنا ہوا ہے چاروں طرف راستے بنے ہوئے ہیں, جیسے کرسیاں بچھائی جاتی ہیں نا جلسوں وغیرہ میں, تو اس کی صفوں میں یوں بچھاتے ہیں, بیچ میں راستے ہوتے ہیں. نوٹ کیا ہوگا آپ نے, اللہ آپ کو مدینے لے جائے تو ہوائی جہاز میں بھی راستہ ہوتا ہے, کچھ کرسیاں دائیں طرف لیفٹ رائٹ کچھ لیفٹ یوں صفوں میں, تو یوں تو چلو آدمی نکل سکتا ہے, لیکن اب جہاں اتنا کراؤڈ ہو تو یہاں ہم نے تو یہ راستے رکھے نہیں ہیں نا, یہ سب گر جاتا ہے. تو اب جو جس کو ضرورت ہوتی ہے نا, جس کو بار بار پیشاب لگتا ہے, یا بیچارے جو بزرگ ہوتے ہیں, وہ دیکھو بزرگ آپ کو نہیں ملیں گے آگے, یہ عمر کے ساتھ ساتھ یہ کیا معدہ یہ بھی کمزور, مثانہ یہ بھی کمزور, پیشاب جلدی لگنا وغیرہ, یہ ان اس عمر میں ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کے بزرگ آگے نہیں آتے, کیوں یہ سمجھدار بھی تو ہوتے ہیں نا کہ میں کیسے جاؤں گا, سینکڑوں ہزاروں بیچ میں حائل ہیں, میں پہلی صف کے شوق میں کیبن پہ نظریں جما کے بیٹھ جاؤں گا تو پھر جو میں اباؤٹ ٹرن کروں گا جانے کے لیے,
تو پتہ نہیں کتنوں کی دل آزاریاں کرنی پڑے گی، کتنوں کے دل دکھیں گے، کتنے پھر میرے کو منع کیا جائے گا تو سبحان اللہ کے نعرے لگائیں گے خوش ہو کر، ہے نا؟ تو یہ سب مسائل ہیں نا سارے، تو اس لیے وہ ایسا نہ کیا جائے۔ حضرت سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم جب حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتے تو جہاں مجلس ختم ہوتی وہیں بیٹھ جاتے، یعنی وہ آخری سرے پر جیسے آتے تو وہیں تشریف فرما ہو جاتے، یعنی لوگوں کو پھلانگتے ہوئے ہٹاتے ہوئے، وہ سمجھے؟ اب صحابہ کرام سے بڑھ کر کون یار وی آئی پی ہے؟ تو وہ بھی یعنی کہ جہاں جگہ ملتی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجلس میں جب تشریف لاتے تو یہی کہ جہاں جگہ ملتی وہاں تشریف فرما ہوتے، یہ سنت بھی ہے، کسی کو اپنی یعنی ہٹانا یہ سنت نہیں ہے کہ ہٹ جاؤ میں یہاں بیٹھوں گا، اور اوروں کو بھی لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ نہ ہٹائیں، بعض ہوتے ہیں کہ مطلب ہڑا بزرگ آئے میں ان کو جگہ دو، یہ بھی دل آزار باتیں ہیں، جو جہاں بیٹھ گیا اس کو ہٹانے کی مطلب یعنی کہ ضرورت نہیں ہے، پہلی صف میں نماز میں بھی کھڑا ہو گیا تو اس کو ہٹا نہیں سکتے، یا کہیں کسی بھی جگہ نماز میں صف میں کھڑا ہوا ہے کوئی کسی کے لیے اپنے لیے یا کسی کے لیے وہ ہٹا نہیں سکتا بھلے کوئی بادلوں سے آیا ہے۔
آپ کو یاد ہے حضور اوپر کی اس پر نماز پڑھتے ہوئے اقامت کے وقت کسی نے، کیونکہ آپ جہاں اقامت کے لیے آتے تھے تو وہیں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، اور ہمارے ایک اسلامی بھائی نے آپ کے آنے پر اس کو ہٹایا تھا، شاید آپ کو واقعہ یاد آ گیا ہو، میں آپ یاد تو آپ اس نے ہٹایا تو آپ اس کو ہٹاتے ہوئے دیکھ لیا، اور پھر آپ تھے اور وہ بزرگ تھے، پہلے تو آپ نے اسلام بھائی کی اصلاح فرمائی، پھر اس بزرگ سے معافی مانگی، اور پھر فرمائے گا یار یہ کسی کے الوٹ والی جگہ تو ہے نہیں، بلکہ شاید وہ آگے پیچھے کوئی آس پاس تھی، آپ کے آنے کی جگہ تھی، پھر جو آپ نے اس بزرگ کو جو خوش کرنے کے لیے تحفے دیے، میرا خیال ہے شاید گھڑی اتار کے بھی دینے کی کوشش کی، شاید گھڑی گئی نہیں آپ کی، لیکن اچھا گھڑی دے تو دی تھی،
واپس آ گئی،
لے بھی لی،
لے گئی
نہ،
مجھے یاد نہیں ہے،
آجی امین، آجی امین بھی تھے اصل میں، ہم دونوں بھی یہی سوچ، آجی امین کیا یاد آ رہا ہے؟
اصل میں میں نے ہی ہٹایا تھا، وہ آپ تشریف لائے تھے اور آپ کی جگہ پر وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے اس کو،
میں نے نام نہیں لیا،
میں نے
نام نہ گنو،
گرفتاری پیش کر دی ہے،
میں نے اس کو آپ کی آمد پہ میں نے اس کو اپنی جگہ دی کہ آپ ادھر آ جائیں، آپ نے اس پہ بڑی زبردست تربیت فرمائی، اور حقیقت ہے میری زندگی کا یادگار واقعہ ہو گیا، پھر آپ نے اتنا اس کو راضی کرنے کا اور اسے معافی تلافی کی، اور میں بڑا پریشان، میں نے کہا غلطی میری ہے، معافی آپ مانگ رہے ہیں، پھر آخر میں آپ کی جیب میں مجھے اندازہ ہی ہو کہ جو بھی تھا نا آپ نے اس کو دیا، اور پھر بھی وہ تو کئی کے پی کے سے آئے تھے، پٹھان تھے وہ، آخر میں مجھے یاد ہے آپ نے اپنی گھڑی بھی اتار کے اس کو دی تھی کہ وہ اس کو خوش کیا تھا۔
اچھا اس کو بھی دے کر آپ نے اپنی گھڑی نہیں دی گئی، یہ گھڑی ملے سے واپس دے دو، آپ میری گھڑی لے لو، ایسا آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، ایسے پوچھ رہا ہوں آپ سے، نہیں کیا؟ ابھی تو آپ کہہ رہے غلطی میری تھی، تو مطلب یہ کہ امیل سنت نے اگر کوئی سامان دے دیا جی امین تو آپ وہ سامان سارا واپس کر دیتے ان سے لے کر کے، حضور یہ میں اپنا آپ کو دے دیتا ہوں، اب اپنا یہ لے لو، میری غلطی تھی میں دیتا، آپ نے نہ گھڑی تھی نہ کچھ بھی نہیں دیا، آپ کا جیب بھرے گا بھرا رہ گیا،
تو آپ کا کیا خیال ہے ابھی دیں؟
نہ ایسا ہی پوچھ رہا ہوں، ایک ایسا واقعہ ہوا تھا تو میں کہا چلے
ماشاء اللہ، مگر یہ یادداشت اچھی ہے آپ لوگوں کی، مجھے واقعی یاد نہیں ہے،
نہ یہ تو میں نے چند دفعہ بیان کیا، حاجی امین نے بھی، حاجی امین نے اسے اپنے نام سے بیان کیا ہو، میں تو نام نہیں لیتا کہ کس نے، ماشاء
اللہ سچے آدمی ہیں،
ہاں بالکل سچے آدمی ہیں،
اور بھولے بھالے بھی ہیں،
ہاں جی۔ تو اب میں صرف یہ ناظرین اور حاضرین کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ ہمارے آنکھوں نے دیکھا ہے، اور یہ سب آنن فانن ہوا، اچھا نماز ہوئی، نماز سے پہلے بھی یہ معافی تلافی کا معاملہ ہوا، جب سنتیں ادا ہو گئی اس کے بعد بھی معافی تلافی کا معاملہ ہوا، یہ چلتا ہی رہا تھوڑی دیر تک، وہ دل مطمئن ہی نہیں ہو رہا تھا، پتہ نہیں ان کا دل مطمئن ہوا یا نہیں ہوا اس طرح، تو یہ ہمارے لیے سیکھنے کا ہے، فضیلت اپنی جگہ الحمدللہ بالعالمین، اللہ امیر سنت کے درجے اور بلند فرمائے، اللہ ان کو اور برکت عطا فرمائے، اور یہ سیکھنے کو، اس سے کہتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کے ساتھ وابستہ رہو تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اس طرح کے واقعات جو ہم بیان کرتے ہیں، آپ نے بھی ابھی سنا، مدنی چینل کے ناظرین حاضرین جو بھی ہیں آپ لوگ دیکھ سن رہے ہیں، या सोशल मीडिया पर अगर ये क्लिप बनता है जो आप देख सुन रहे हैं, हमें इसको इख्तियार करना चाहिए कि ये एक बड़ी अखलाकी अकदार है हमारे, दैट इज़ अ मैनर्स ऑफ इस्लाम। कुछ बहुत खूबसूरत अकदार, बहुत खूबसूरत अखलाक होते हैं, तरीक़ेकार होता है। अगर हम इसको इख्तियार करें तो आप सोचिए हमारे घरों में कितना खूबसूरत माहौल बन जाए, और एक दूसरे के साथ हमदर्दी वाला हो। यह सब हुज़ूर वो है ना, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक़ से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो है ना कि मैंने इतने साल 10 साल सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहा, मुझे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया काम क्यों किया क्यों नहीं किया। इसे हुज़ूर इसी रिवायत कहते हैं, शराह में मुफ्ती अहमद यार का नहीं मिले रहमान ने बड़ी प्यारी बात लिखी है कि अगर आप कुछ यूँ तरह लिखते हैं कि औरतों को बर्तन में बड़ी दिलचस्पी होती है ना, बर्तन के मामले में औरतें बड़ी हसास होती हैं, तो आप फरमाते हैं कि अगर हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बर्तन भी टूट जाए ना और कोई कुछ कहना चाहे तो आप मना कर देते थे अनस को ना को, जिस चीज़ ने होना था वो अनस के ज़रिए हो गया। तो आप फरमाते अगर ये माहौल घरों में बन जाए तो घरों का माहौल ना जाने कहाँ के कहाँ निकल जाए।
माशाल्लाह, बाइडियों ना अपनी मेमनी की कहावत है, बाइडियों बगल प्यालो गोतन, यानी एक टूटा हुआ प्याला भी अगर लॉस्ट हो जाए गुम हो जाए थी इनसे बर्दाश्त नहीं होता औरतों से,
और लाइयो अपने घर से ओहो फिर तो अलग मामला है।
कोई यानी कि हम मतलब ये बरसों से मतलब सुनते होंगे मेरे मुंह से कि किसी को तकलीफ नहीं देनी, लेकिन ये अपनी डायरी में शायद लिखना रह गया है, ये भेजे की डायरी में लिख लेना है, दिल की डायरी में लिख देना है, जहाँ जहाँ लिख सकें आप अपनी डायरी में भी, कागज़ की डायरी में भी हो या मोबाइल फ़ोन में लिख लें किसी को तकलीफ नहीं देनी। इससे मुराद ये है कि ना हक तकलीफ नहीं देनी, ना हक हो ही रही ना तकलीफ, इस तरह मतलब जो हो गई अगर किसी को आपने कोनी मारी धक्का मारा, अब वो उसको शरीर मसला हराम हलाल का हो रहा है, कुफ्र इस्लाम का हो रहा है, ये भी होते हैं हमारे मसले, आपने दो को यूँ हटाया जगह बनाई या कंधा हिलाया कि ज़रा जगह दे दो ना, भले आपने आजीज़ी की लेकिन वो तो जो हो रहा है वो तो नहीं सुन पाया ना, वो तो हाँ कहना और ना कहाँ उसका तो हो जाएगा ना, ये इम्कान रहेगा, तो ऐसा रिस्क ना लिया जाए। फफ हम बस समझो और गौर करो, ये सबके लिए है और हर जगह के लिए है, खाली ये फिजान मदीना के लिए नहीं है, हर जगह के लिए है। जहाँ भी कभी जुम्मे की नमाज का तो आपने हो सकता है सुनी होगी रिवायतें, जुम्मे की नमाज में लोगों के कंधे फलांगने, तो इसी को तो कंधा फलांगना बोलते हैं, या आने जाने में जो यूँ निकलना होता है ना, तो कंधे फलांग कर आगे आना जुम्मे की नमाज में, जुम्मे के लिए, तो इसको हदीस पाक में मना फरमाया गया और इनके लिए कहा गया कि क़यामत के दिन जहन्नम की तरफ इनको इनका पुल बनाया जाएगा, लोग इनको रोंदते हुए इनको कुचलते हुए इन पर चलते हुए जहन्नम की तरफ जा रहे होंगे। कितना तकलीफ दे मामला है, लेकिन वो जुम्मे के लिए, इसलिए मैं इसको यहाँ कयास नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता कयास, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि जुम्मे का इतना सख्ती से है, हालांकि जुम्मे में आमतौर पर इस तरह का क्राउड नहीं होता जिस वक्त यहाँ इस वक्त फिजान मदीना में भीड़ है।
कई मस्जिद में हुज़ूर जैसे कि क्राउड होता भी है जुमा में, मगर उसमें भी क्या है ये जो खुतबे के दौरान की जो आप रिवायत बयान फरमा रहे हैं कि खुतबे के दौरान फलांगते हुए ना हो, तो इसमें क्या वो खुतबा वही वाज़ो नसीहत ही है कि जब वाज़ो नसीहत की वो बात हो रही है और उस वक्त तुम अगर फलांगते हुए आओगे तो ऐसी कोई सूरत है?
हदीस पाक में जिसने जुमा के दिन लोगों की गर्दनें फलांगी उसने जहन्नम की तरफ पुल बनाया, तिर्मिज़ी शरीफ जिल्द 2 सफ़ा 48 हदीस नंबर 513 बाहर शरीयत में इसके बाद ताल्लुक से लिखा है। इसके एक माना ये है कि उस पर चढ़ चढ़ कर लोग जहन्नम में दाखिल होंगे, हवाला हाशिया बाहर शरीयत जिल्द 1 सफ़ा 761 बाहर शरीयत जिल्द 1 पेज नंबर 761।
अगर हुजूर आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले इरशाद फरमाया कि तकलीफ़ ना दीजिए, अब किसी को اس بات کا احساس ہی نہیں کیا اس سے بھی کوئی تکلیف ہو سکتی ہے, میں تھوڑی تکلیف دے رہا ہوں.
جب اس کو پہنچے گی تو پھر سمجھ آ جائے گی, کوئی دھکا مارے گا ٹھڈا مارے گا نہیں ہوں گے نا, تو پھر وہ مظاہر
جیسے
کرتا ہوں تو
وہ کہا کہ جیسے وہ جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے, آ رہے ہیں تو بھی میں نے وہیں آنا ہے جہاں سے میں آیا ہوں, چاہے وہ بیان کے دوران بیان کرنے والے کو پرابلم ہو سننے والے کو پرابلم ہو, مگر میں نے آ کر وہیں بیٹھنا ہے.
کسی کوئی مراقبے میں ہو, کوئی مدینے میں ہو, کوئی مکے میں ہو, کوئی طواف میں ہو, کیا پتا ہو تو کون کام پہنچا ہوا ہے, ہم نے تو بےچارے کو واپس بلا لیا نا کہ
آ جا
فضان مدینہ میں آ جا.
تو جس کو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھنے کی کوشش کرے.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
نماز کے دوران اگر حلق سے منہ میں پانی اتر آئے تو نماز کا حکم ہوگا, اور روزے کا جواب مل گیا تھا لیکن نماز کے حکم کے بارے میں رہ گیا تھا تو نماز کا کیا حکم ہوگا, اس بارے میں بھی رہنمائی فرما دی. جزاک اللہ خیر. دعاؤں کا ملتجی عاطف رضا عطاری.
نماز کے دوران وہی پانی اوپر چڑھایا, بعض وقت ایسیڈیٹی کا پانی آ جاتا ہے وہ تیکھا تیکھا, تو یہ اتر گیا تو یہ بھی روزہ نہیں نماز نہیں توڑے گا, نبغ نہیں ہے نا
آخری جملہ,
ورنہ تو اجازت نہ ہوتی نکلنے کی.
بیٹا نماز کی تیاری کر لیجئے, نماز کا وقت ہو چکا ہے.
اللہ اکبر اللہ اکبر.
حمزہ بیٹا ہمیں نمازوں کی فکر ہونی چاہیے کیونکہ نماز ایک اہم فرض ہے.
بیٹا میں اپنے بچپن کی بات بتاؤں, ہمارے پاس گھڑی نہیں تھی لیکن ہم وقت کی قدر کیا کرتے تھے, وقت پر نماز بھی پڑھتے تھے اور کھیل بھی لیا کرتے تھے, وقت پر سونا وقت پر اٹھنا تو ہماری روٹین تھی بغیر کسی گھڑی کے.
بغیر گھڑی کے؟
جی جی بیٹا, آپ کے پاس تو اسمارٹ واچ ہیں, ہمارے پاس تو سادہ گھڑی بھی نہیں تھی.
دادا ابو بغیر گھڑی کے آپ وقت آخر کیسے معلوم کرتے تھے؟
حمزہ بیٹا اس سوال کا جواب تو مجھ سے بہتر امیر اہل سنت بتا سکتے ہیں, کیا خیال ہے انہیں سے پوچھ لیتے ہیں.
پیارے امیر اہل سنت آپ نے میرا سوال تو سن ہی لیا ہوگا, پلیز اب مجھے ذرا اس کی ڈیٹیل تو بتا دیجئے.
اللہ اکبر. نماز کا وقت ہر ایک کو جاننا جو بالغ ہے جس پر نماز فرض ہے, فرض عین ہے. اب آسانیاں ہو گئی ہیں, پہلے اس طرح کی نہیں تھی, گھڑی بھی نہیں تھی تو وہ مختلف طریقوں سے وقت معلوم کرتے تھے, اور اصل جو وقت معلوم ہوتا ہے یہ ستارے دیکھ کر. تو سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ اتنے ماہر تھے اس میں, یہ علم توقیت کہلاتا ہے, تو توقیت میں اتنے ماہر تھے کہ آپ ستارے دیکھ کر اپنی گھڑی کا ٹائم ملا لیتے تھے, پتہ چل جاتا تھا یہ اس کی ترکیب ہے. مطلب تو اس طرح مطلب یہ کہ ستاروں کے ذریعے ٹائم معلوم کیا جاتا تھا. پھر نئے نئے طریقے مطلب ہوئے کہ وہ کوئی رسی جلائی جاتی تھی ہلکی ہلکی, جلتے جلتے اس گانٹھیں لگتی تھی, یہ گانٹھ تک پہنچی تو یہ ایک گھنٹے میں پہنچتی ہے, اب گانٹھ کو جلانے میں اتنا وقت لگے گا تو دوسری وہ گانٹھ تک پہنچے گی تو دو گھنٹے ہو جائیں گے. یہ اپنے مثال دے رہا ہوں, اس طرح کے طریقے بھی لوگوں نے ایجاد کیے ٹائم معلومات وقت کی معلومات کرنے کے لیے. لیکن اب خیر وہ بالکل جدید طریقے نئے طریقے نیو ٹیکنالوجی کے ذریعے وقت معلوم کیا جاتا ہے. اب تو مطلب گھڑیاں بھی اب چلی گئیں, اب تو یہ سارا اس میں معلوم ہو جاتا ہے موبائل میں, اور یہ زیادہ مطلب یعنی کہ پکا بھی ہوتا ہے, 100% پرفیکٹ نہیں کہتا میں احتیاطاً, لیکن یہ پکا ہوتا ہے اس کا ٹائم, گھڑی آگے پیچھے ہو جاتی ہے, یہ میں نے نوٹ کیا آگے پیچھے بھی نہیں ہوتا, یہ برابر اپنے ڈگر پہ چل رہا ہوتا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ دادا ابو کیا کہنا چاہیے وہ اے آئی جنریٹ دادا ابو جو فرما رہے تھے وہ درست ہے, پہلے نہیں ہوتی تھی گھڑی. لیکن یہ دادا ابو جب پیدا ہوئے تو گھڑی ایجاد ہو چکی تھی. اگر یہ صحیح ہوتے جیسے میں بے بھی بہت پرانا ہوں دنیا میں عمر کے حساب سے, تو ہمارے دور میں گھڑی تھی, بچپن میں بھی گھڑی تھی, تو یہ پہلے ایجاد ہوئی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اتاری گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. پیارے امیر اہل سنت, جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے سوا مہینے تک اس کو یا اس کی والدہ کو ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ باہر نہیں لے کے جا سکتے, نہ اس کو پرفیوم لگا سکتے ہیں, نہ اندھیرے میں رکھ سکتے ہیں, نہ اس کو کنگھی کر سکتے ہیں, پلیز رہنمائی فرما دیجیے اس کی کیا حقیقت ہے, جزاک اللہ خیر.
امید میں
بچے کی ولادت ہو گئی, اب نہ بچے کی ماں سوا مہینے تک گھر سے باہر جا سکتی, بچے کی ماں کو دونوں کو
زچہ بچہ دونوں, نہ مت نہ اندھیرے میں بھی نہیں رکھو, کسی موت میت میں نہیں بھیجو, یہ بھی ہے. اس طرح کی بات یہ نہیں کہ ادھر نہیں ہونی چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے, وہ تو یہ ہو سکتا ہے غیر مسلموں نے ان کو سکھایا ہو, یہ سب مسلمانوں میں یہ بدشگونی نہیں ہے, بدشگونی لینا ناجائز ہے. تو یہ اس طرح کے بعض ہوتے ہیں, بعض بابا جی ہوتے ہیں اس طرح کے, یہ بھی قیودات بتاتے ہیں, تو ان کی کوئی یعنی کہ حقیقت نہیں ہوتی, قرآن و حدیث کے مطابق یہ کام نہیں ہوتے ان کے, بس ایسے ڈھکو سے لے اور یہ بیچارے لوگ آ جاتے ہیں ان کی باتوں میں, تو ان کی باتوں میں آنا نہیں, کوئی ایسی بات بتائے سمجھ نہیں پڑتی, وسوسے آتے ہیں, کنفیوز ہیں, تو علماء سے معلوم کرتے ہیں. دارالافتاء اہل سنت ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے, اپنے پاس نمبر محفوظ کر لیں سب, تو انشاءاللہ یہ کہ ضرورت ہوئی تو آپ ان کو فون کر کے پوچھ لیں.
اب بھی اگر ہم معلومات لیں نا تو شاید ایک بڑی تعداد کے موبائل میں ہو سکتا ہے ڈاکٹر کا نمبر ہو, اپنے کسی وکیل کا نمبر ہو, بینک مینیجر کا بھی نمبر ہوگا, اور اس طرح کے 3-4-5 مین نمبر ہوں گے, شاید ہی دارالافتاء اہل سنت کا نمبر کسی کے موبائل میں محفوظ ہو. حالانکہ سب سے زیادہ شاید اس نمبر کی ضرورت پڑ سکتی ہے, کیونکہ انس مسلمان ہے اس کو قدم قدم پر شرعی رہنمائی کی حاجت رہتی ہے, اگر اس کی سوچ بنی ہوئی ہے تو, اگر سوچ نہ بنی ہوئی ہو تو ایک بزرگ کے بارے میں نے حضور پڑھا تھا, اگر حضرت حسن بصری علیہ رحمہ ہوں یا کوئی بزرگ تھے, حضور ایک شہر میں گئے, 3 دن گزر گئے, کوئی شرعی مسئلہ پوچھنے نہیں آیا, آپ نے اپنے ساتھی سے فرمایا یہاں سے چلو, یہاں علم کو موت آ جائے گی, یہاں رہ کر کیا کریں گے. تو بعض وقت کسی کو اگر یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا ہے تو ایک الگ ٹاپک ہے, ورنہ تو سب سے زیادہ ضرورت اگر کسی نمبر کی ایک مسلمان کو پڑھ سکتی ہے تو وہ مفتی صاحب کی پڑھ سکتی ہے, ایک عالم صاحب کی پڑھ سکتی ہے, تو اللہ کرے یہ رکھنے میں کامیاب ہو جائیں. یہ دارالافتاء اہل سنت کا نمبر مدنی چینل کی اسکرین پر بالکل واضح ہے, آپ اس کو یاد بھی کر لیں, 786-4100-0311 کے ساتھ یہ نمبر ہے, 786-4100-786-4100-0311 کے ساتھ ملا لیں. جی مفتی صاحب,
فقہ حنفی کی ایک مشہور کتاب ہے البحر الرائق کے نام سے, اس میں علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی نے یہ نقل کیا کہ پچھلے دور میں جب قافلے تجارت کے قافلے سفر کرتے تھے تو اپنے ساتھ ایک فقی یعنی عالم کو رکھا کرتے تھے تاکہ اپنے کاروباری مسائل کے لیے, تجارت کے مسائل کے لیے ان کی طرف رجوع کریں اور ان سے پوچھ پوچھ کر تجارت کر سکیں.
ماشاءاللہ,
ذرا حج اور عمرے کا بھی فرماتے ہیں نا کہ اپنے ساتھ ایک عالم کو ہونا رکھیں.
ہاں وہ تو کئی بار میں نے مشورہ دیا,
مگر نہیں ہے اس کا ایک کوئی تجربے کار بھی بعض وقت کسی قافلے میں نہیں ہوتا, اور جس کو یہ تجربے کار سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کو جتنی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے تو معاملے کچھ ہو رہے.
عالم بھی وہ جو تجربہ کار ہو, ہر عالم کو چونکہ حج نہیں کیا ہوتا تو اتنا تجربہ نہیں ہوتا, علم ہو اگر صحیح مطالعہ ہو تو, اس لیے وہ تجربہ کار عالم ہو نا تو یہ زیادہ مفید ہوتا ہے. ماشاء اللہ
جی. اچھا ایک وہ کچھ 12:45 کچھ چلنے کا تھا نا.
Yeah. بعض اوقات دنیاوی معاملات میں کچھ فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو انسان کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کنفیوژن میں پھر سوچتا ہے کیا کروں، نہیں کروں، کروں، پھر وہ کسی سے مشورہ لیتا ہے، مشورے کے بعد بھی تھوڑا سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں، تو پھر لوگ استخارہ کرتے ہیں۔
آپ نے کیا کہا؟
استخارہ کرتے ہیں لوگ۔
کیوں کرتے ہیں؟
جب ہے نا انسان کوئی ڈیسیجن نہیں لے پاتا نا، تو اس کے بعد ہے نا وہ استخارہ کر لیتا ہے، جیسے فار ایگزامپل کہ شادی، یہ رشتہ اچھا ہوگا کہ نہیں۔
آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں؟
جی جی۔
مجھے بلایا آپ نے؟
جی۔
استخارہ کیا تھا؟
آپ کو بلانے کے لیے استخارے کی کیا ضرورت ہے؟
ابھی تو آپ نے کہا۔ کس قسم کے استخارے ہوتے ہیں، کتنے قسم کے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ تسبیح سے لوگ استخارہ کر رہے ہیں، قرآن سے لوگ استخارہ کر رہے ہیں، نماز سے لوگ استخارہ کر رہے ہیں، اور اب تو ایک اور چیز آ گئی ہے، نمبر لکھتے اور استخارہ کرتے ہیں، وہ نمبر کیا ہے؟ وہ بھی استخارہ ہے۔
علم الاعداد کی روشنی میں کرتے ہیں نا، تین چار قسم تو بہت مشہور ہے، اور ظاہر ہے جب ہے نا یہ اجازت ہوگی یا ہے نا اجازت ہے، جبھی تو یہ رائے جو
اس میں بھی اجازت لینی پڑتی ہے۔
ظاہر ہے میرا استخارہ کوئی بھی کر لے گا۔
کوئی بھی کر سکتا ہے؟
کیوں کر سکے، کیسے کر سکتا؟
معاشرے میں رائے جائے گا، آپ بول رہے
کیسے کر سکتے؟ آپ نے کبھی استخارہ کیا ہے؟
نہیں، میں نے استخارہ کیا تو نہیں ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے۔
لیکن کہتے ہیں کہ قرآن سے جو استخارہ یا نماز سے استخارہ نا، وہ خود کرنا پڑتا ہے، اور تسبیح یا علم الاعداد سے روشنی میں کرائے تو کسی سے کروانا پڑتا ہے، ایسا سنا ہے میں نے۔
میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو ایک جگہ استخارہ کرواتے ہیں، پھر دوسری جگہ استخارہ کراتے ہیں، ان کی پسند کا ان کو جب جواب نہیں مل رہا ہوتا تو وہ تیسری جگہ جاتے ہیں، چوتھی جگہ جاتے ہیں۔
اس میں کیا برائی کیا ہے؟
لیٹس سپوز کسی کی شادی ہوتی ہے، وہ شادی کا استخارہ کروانے جاتا ہے، اور شادی کا استخارہ ہو گیا، ہاں اس نے شادی کر لی،
ٹھیک ہے،
دو مہینے، تین مہینے، چار مہینے شادی چلی اور طلاق ہو گئی،
ٹوٹ گئی یا شادی چلتی رہی، تو نصیب کا،
تو ہر چیز جب نصیب پہ چھوڑ دی ہے تو پھر استخارے کی ضرورت کیا؟ اور دوسرا، جہاں لٹریسی ریشو کم ہوتا ہے نا، میرے خیال میں اس معاشرے میں استخارے کی ضرورت پیش آتی ہے، پڑھے لکھے لوگ استخارہ کی طرف نہیں جاتے، ان کا شعور ہے، ان کو عقل دی ہے، وہ عقل کا استعمال کرتے ہیں،
باقی جو کرواتے ہیں تو وہ جاہل ہیں،
ابویسلی ایسے ہی ہے۔ جہاں لڑکا امیر ہوتا ہے نا تو وہاں استخارے کی ضرورت پیش نہیں آتی، جہاں وہ چھوٹی موٹی جاب کرتا ہے نا، رشتے ریجیکٹ بھی ہو جاتے ہیں کہ استخارے میں صحیح نہیں آیا تھا،
استخارہ اب شروع ہو گیا ہے، اور کرواتے بھی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ سنیں محمد بھائی جی، آپ کیا استخارہ کرنے بیٹھ گئے کیا؟
نہیں، میں استخارہ نہیں کر رہا، میں نے ایسا دیکھا ہے ہوتے۔
کیا دیکھا ہے؟
یہ دیکھا ہے۔
یہ کون سا استخارہ ہے؟
میں ایک جگہ ایک صاحب کے ساتھ گیا، وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے، ایک لمبی قطار تھی، ایک لمبا رش تھا، اور وہ صاحب ہر کسی کو جو سائل آتا ان کے پاس، وہ آنکھیں بند کرتے، انگلی کا اشارہ کرتے، تو وہ یا ہاں یا ورنہ میں جواب دیتے تھے، یہ بھی استخارہ۔
موکل بھی ہوتا ہے نا، موکل نے بتایا، کوئی ایسا استخارہ بھی ہوتا ہوگا۔
ایک اور نیا استخارہ آ گیا، موکل والا استخارہ۔ بھائی کتنے قسم کے استخارے ہیں، مجھے سمجھا دیں۔
شیخ کی طرف چلتے ہیں، شیخ کنفیوژن دور کریں کہ استخارہ خود کرنا چاہیے یا استخارہ کروانا چاہیے، اور یہ مختلف اقسام جو بیان ہوئی کہ استخارہ تسبیح سے، استخارہ قرآن سے، استخارہ نماز سے، استخارہ علم الاعداد سے، استخارہ موکل سے، تو یہ استخاروں میں آخر درست کیا ہے؟
استخارہ، اس کا صحیح تلفظ استخارہ، استخارہ نہیں ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح میں، اور امام ترمذی رضی اللہ عنہ اپنی سنن میں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تمام امور میں، یعنی تمام کاموں میں استخارے کی تعلیم فرماتے، جیسے قرآن کریم کی سورت تعلیم فرماتے تھے، یعنی سکھاتے تھے، تعلیم کرنا، تعلیم دینا یعنی سکھانا۔ فرماتے ہیں جب کوئی کسی امر کا، کسی کام کا ارادہ کرے، امر کا قصد کرے، ارادہ کرے، تو دو رکعت نفل پڑھے، پھر کہے، اب یہ اس میں دعا ہے، طویل دعا ہے، بہار شریعت جلد پہلی صفحہ 682 اور مدنی پنسورہ میں بھی استخارہ یہی موجود۔ تو اب یہ کہ یہ دعا پڑھے اور اپنی حاجت کا ذکر کریں، اپنی حاجت اس میں بیان کریں، خواہ بجائے حاضل امر، اس میں جو حاضل امر لکھا ہوا ہے کہ حاجت کا نام لے،
یا اس کے بعد اپنے مطلب یعنی کہ اپنے کام کا ذکر کرے. تو اس طرح مطلب ہے کہ حدیث پاک صحیح مسلم، صحیح بخاری، ترمذی شریف وغیرہ کتابوں میں ہے، مستند ترین کتابوں میں یہ استخارے کا ذکر ہے. تو اس لیے مطلب اس کو معاذ اللہ اس کا رد کرنا، اس کو غلط کہنا، یہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی باتیں ہیں. یہ استخارہ سب سے پاورفل کہ بخاری شریف، ترمذی شریف وغیرہ حدیثوں میں. تو اب یہ جو عام لوگ جن کو علم نہیں ہوتا، استخارہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ نہ کہا کریں. یہ تو حدیثوں سے ثابت ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تھے اور قرآن کریم کے بعد سند کے اعتبار سے سب سے مطلب بڑی جو کتاب مانی جاتی ہے وہ بخاری ہے. تو بخاری شریف سے ثابت ہے. اب یہ کہ جو دوسرے استخارے طرح طرح کے، وہ جیسے وہ بتایا کہ وہ جنات کو پوچھ کے بھی بتاتے ہوں گے، تو یہ تو جنات کو کیا پتا؟ نہیں، واقعی جنات کو نہیں پتا ہوتا، غیب کا علم ان کو نہیں ہوتا، تو یہ کیا مشورہ دیں گے ہم کو؟ اب تو اے آئی کو بھی پوچھتے ہوں گے یہ کریں گے نہیں کریں. ان کا بھروسہ نہیں ہے عوام کا. اے آئی جو یہ مشین ہے، بندہ نہیں ہے. تو یہ جو بھی بتایا اس پر اعتماد نہیں کرنے کا، کسی اور سے تصدیق کرنی ہے اس کی، جو جانتا ہو کہ یہ ایسا. اب مسئلے ان سے پوچھتے ہیں، سنا آیتیں ان سے پوچھتے ہیں، حدیث ان سے پوچھتے ہیں، اس کو تھوڑی مطلب اس پر بھروسہ، اٹھا کے کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے. تو آیتیں تو میں نے بھی معلومات کی ہے، لیکن میں پھر کنفرم کرتا ہوں. تو حوالہ جو ہوتا ہے کہ بھئی یہ حوالہ بھی دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، تو پھر اصل میں دیکھ لیا کہ ہاں ہے تو ٹھیک ہے، تو یوں مدد مل جاتی ہے. لیکن اس پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کرنا نہیں ہے. یہ سب ذہن میں رکھے جو یہ اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور اس کی باتوں پر پورے پورے مضامین اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. تو یہ جو کر رہے ہیں وہ خود بھی تکلیف میں کبھی آ سکتے ہیں، دوسروں کو بھی تکلیف میں ڈال سکتے ہیں. سمجھے، یہ مشین ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا کہ جو استخارہ ہے وہ اپنی مرضی کا لوگ تلاش کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو استخارے کے حوالے سے یہ ارشاد فرما دیجئے کہ استخارہ ہمیں کرنا کس کام کا چاہیے، یعنی جو ہمیں کنفرم ایک تو ہوتا ہے کہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، تو کیا اس میں بھی استخارہ کیا جائے، یا ایک چیز نیکی والی کام، نیکی کا کام ہے جیسے نماز پڑھنا ہے، نفل پڑھوں یا نہیں پڑھوں، یا حرام سے بچنا ہے، اس سے بچوں یا نہیں بچوں، تو کیا اس کے لیے بھی استخارہ کیا جائے گا؟
جو فائنل ہے اس کے لیے تو استخارہ نہیں ہو سکتا، جس میں وہ کروں کہ نہیں کروں کچھ، اس میں جو ہوتا نا، تو اس کے لیے یہ مشورہ طلب کرنا ہے. گویا جیسے مشورہ طلب کرتے ہیں تو گویا ہم نے اللہ سے مشورہ کر رہے ہیں، اللہ پاک سے. یہ تو اب جو ہے ہی حرام، تو وہ اگر استخارے میں حلال آ بھی گیا بالفرض، کسی کو شیطان نے کچھ ترکیب بنا دی، تو حلال تھوڑی ہو جائے گا، وہ تو ہے حرام. اور جو کرنے کا فائنل ہو گیا کہ یہ کرنا ہی اپنے کو، اب استخارے کی حاجت نہیں ہے. اچھا، بعض باتیں ایسی ہوتی ہے کہ کسی کو استخارہ آ گیا، تو ایک مثال کیا بولتے ہیں، کہاوت ہے نا کہ بندر کے ہاتھ میں استرا آ گیا، تو اس کو مطلب استخارے کا طریقہ آ گیا. یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں. تو اس نے، بھائی صاحب نے، ان کے علاقے میں قتل ہو گیا، تو ان کے پاس آئے، بولا کہ قاتل. تو اس نادان نے وہ اپنے حساب سے استخارہ کیا، حدیث کا استخارہ نہیں، دوسرا کوئی استخارہ کیا اور قاتل کا نام اس نے نکال کے دے دیا. اب آگے مت پوچھو کیا ہوا ہوگا، مجھے بھی نہیں پتا آگے کیا ہوا. تو اس طرح بھی مطلب ہوتے ہیں استخارے، تو یہ نہیں کرنا ہے. چور نہیں پکڑے جاتے استخارے سے، چور پکڑنے کا طریقہ لکھا ہے، لیکن یہ کہ یہ بھی کہا گیا کہ اس پر حد، یعنی جو بھی شریعت کے جو احکام ہیں وہ جاری نہیں ہوں گے، یہ فائنل نہیں ہوگا، کیونکہ استخارے سے جو بھی ہم نے سیکھا، جو حاصل کیا، تو یہ مطلب اس کو ہم یقینی خبر نہیں کہہ سکتے کہ 100% بس یہی ہے. ہماری کوتاہیاں، ہماری غلطیاں بھی ہوتی ہیں، تو خوابوں میں بھی جو ہوتا ہے، تو اس پہ یہ حجت یعنی دلیل نہیں ہوتے.
اس لیے اب استخارے کے کئی طریقے بزرگوں سے بھی رائج ہیں, غلط ان کو بھی نہیں کہنا ہے سمجھے, لیکن پرفیکٹ یعنی زیادہ مضبوط, ہر حدیث میں جو آیا تو وہی زیادہ مضبوط ہے.
یہ بھی ارشاد فرما دیں, جیسے اب جیسے انہوں نے نکاح والی بات کی تھی کہ رشتہ آتا ہے, اب امیر آدمی ہیں, امیر کے یہاں سے رشتہ آیا تو وہ استخارے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کر رہے, غریب ہے تو اس کو ٹالنے کے لیے پھر جو ہے وہ استخارہ کیا جاتا ہے. تو ایک تو اس پہ یہ ارشاد فرما دیں کہ امیر غریب سے ہٹ کر جو استخارہ ہم نے کرنا ہے تو پہلے کیا ہم جیسے رشتے ہی کی بات لیں تو کیا پہلے ہم مکمل معلومات لیں گے یا نہیں لیں گے, یا ویسے ہی ڈائریکٹ استخارہ کر لیں, پہلے اس کے نظریات کی, اس کے حالات کی, اس کے کام کاج کی, اس کے گھر کے باہر کے ماحول کی, ان تمام چیزوں کی معلومات لی جائے گی یا نہیں لی جائے گی, پھر اس کے بعد استخارہ کروایا جائے گا, یا ویسے ہی ڈائریکٹ استخارہ کروا لیں؟
بیا فرمایا آپ نے کہ یہ پہلے تو انکوائری کر لی جائے, اب اپنا جیسے کہ یوں مطلب ذہن بنا کہ یہاں اگر درست ہے تو ہو جانا, اب اس کے لیے استخارہ کیا واقعی یہ درست ہے یا کہیں ہم کوئی نقصان میں تو نہیں رہیں گے, اب استخارہ کریں, پہلے اپنی انکوائری کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
امیر علی صلی اللہ سے میرا سوال ہے کہ مولا علی کا فرمان ہے کہ تعجب ہے اس شخص پر جو سامان نجات رکھنے کے باوجود ہلاک ہو جاتا ہے. پوچھا گیا سامان نجات کیا ہے, آپ نے فرمایا استغفار. تو حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ ہماری استغفار کی عادت کس طرح بن سکتی ہے؟
استغفار لفظ نہیں ہے, استغفار, استغفار, استغفار کے معنی ہے مغفرت طلب کرنا, اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنا, بخشش چاہنا, استغفار. اچھا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی استغفار روزانہ 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ مختلف روایتیں فرماتے تھے. تو یہ استغفار جو ہے کہ یہ گناہ کے لیے ہی نہیں کیا جاتا, سرکار میں تو کوئی گناہ ہی نہیں نا, معصوم ہے, تو اس درجے بلند ہوتے ہیں, یا کوئی خلاف اولا ٹائپ کا فعل ہو گیا, جیسے کئی بزرگوں سے استغفار, تو یہ تو بڑے نیک ہوتے تھے, گناہ نہیں کرتے تھے, درجے بلند ہونا وغیرہ, تو یوں ان کی برکتیں استغفار کی, اور یہ اللہ کی جناب میں عاجزی استغفار. تو بہرحال لے کے استغفار میں تو سمجھو کہ ہر درد کی دوا ہے, جیسے ہر درد کی دوا صلی علی محمد, اسی طرح استغفار میں بھی ہے, یہ قرآن آیتیں بھی اس کی. اب
نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کا حکم دیا تھا, اور اس پر یہی ارشاد فرمایا تھا کہ آسمان سے اللہ تبارک و تعالی بارش بھی نازل فرمائے گا, بچوں کے ذریعے, اموال کے ذریعے تمہارے مدد بھی فرمائے گا, یعنی اولاد کے لیے بھی استغفار, مال میں بڑھوتری کے لیے بھی استغفار, بارش کے نزول کے لیے بھی استغفار, ان تمام چیزوں کے لیے استغفار یہ فائدہ دیتا ہے. اور یہ جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد بیان کیا, تو یہ قرآن کی آیت کا اس میں ایک اشارہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, کہ جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے اللہ کی یہ شان نہیں کہ ان کو عذاب دیں.
بہرحال استغفار جو ہے یہ بڑا جامع ایک وظیفہ ہے, تو اس اب رمضان شریف کا تو اس سے خاص تعلق ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی تم کو ضرورت ہے, اور دو چیزوں کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے, یہ ہے نا,
دو چیزوں کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے اور دو چیزوں کے بغیر تمہارا گزارا نہیں,
دو چیزوں کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے اور دو چیزوں کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے. دو چیزیں جس کے ذریعے تم رب کو راضی کرو گے, یہ رمضان کے لیے خاص مطلب خصوصیت ہے اس کی, وہ ہے لا الہ الا اللہ اور استغفار. استغفر اللہ کہنا یہ بھی استغفار ہے, اور بھی اس کے استغفار کے کئی سیگے ہیں. تو یہ کہ اس مہینے میں لا الہ الا اللہ یہ پہلے کلمے کی خوب تکرار کرے, پورا بے شک پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور استغفر اللہ, استغفر اللہ پڑھتا رہے. اچھا, اور دو چیزوں کے بغیر تمہیں چارہ نہیں ہے, اس کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے, وہ ہے جہنم سے پناہ مانگنا اور جنت کا سوال کرنا. تو یہ ماہ رمضان کے لیے یہ چار چیزیں خاص ہیں، حدیث پاک میں ان کا بیان ہے. اچھا، اللہ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے لیے ضروری قرار دیا تو اللہ پاک اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا، چھٹکارا دے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا. حوالہ ابن ماجہ شریف، کتاب الادب باب الاستغفار، جلد 4 صفحہ 257، حدیث نمبر 3819. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، تو حضرت سیدنا امام حسن نواز رسول رضی اللہ عنہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ایک ملازم نے کہا کہ میں مالدار آدمی ہوں مگر میرے یہاں کوئی اولاد نہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جس سے اللہ پاک مجھے اولاد دے. تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو. اس نے استغفار کی یہاں تک کثرت کی کہ روزانہ 700 مرتبہ استغفار پڑھنے لگا. اس کی برکت سے اس شخص نے اس شخص کے یہاں 10 بیٹے ہوئے. جب یہ بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اس شخص سے فرمایا کہ تو نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے یہ کیوں نہ دریافت کیا کہ یہ عمل آپ نے کہاں سے فرمایا. دوسری مرتبہ جب اس شخص کو نواسے رسول حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو اس نے یہ دریافت کیا، تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو نے حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کا قول نہیں سنا جو انہوں نے فرمایا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد نہیں سنا يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. حوالہ تفسیر مدارک سورہ ہود تحت الایہ 52 سے 502. تو یوں مطلب استغفار کا قرآن سے انہوں نے مطلب دینے کے ثبوت پیش کیا.
استغفار کے فوائد کا انہوں نے قرآن سے ثبوت پیش کیا کہ انبیاء نے اصل میں استغفار کا حکم دیا تھا اپنی قوم کو کہ اگر تم استغفار کرو گے تو تمہیں یہ یہ فائدے حاصل ہوں گے، تمہاری قوت میں بھی اضافہ ہوگا، مال میں بھی، اولاد میں بھی، اور آسمان سے بارش بھی برسائی جائے گی، یہ سارے فوائد حاصل ہوں گے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بعض لوگ اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے سے ہچکچاتے ہیں یا کسی اجنبی کو دینا بہتر سمجھتے ہیں، کیا اپنے خاندان میں زکوٰۃ دینا جائز ہے؟
رشتہ دار جو ہے نا، اگر ان میں کوئی حقدار ہے اور ایسا رشتہ دار ہے جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا افضل ہے جبکہ وہ حقدار ہے. بعض رشتوں میں نہیں دیا، مثلاً میاں بیوی یہ زکوٰۃ ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، ہیں رشتہ دار یہ بھی، ماں بیٹے ہیں نا، ماں بیٹے ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، نانی نواسی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، پوتی دادی پوتا، یہ رشتے جو ہیں نا، تو کچھ رشتے سے جن میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، باقی جو ہے دور کے جیسے رشتے، اس کے علاوہ جو رشتے دار ہوتے ہیں خالہ کو دے سکتے ہیں نا.
اپنی اصل کو نہیں دے سکتے، ماں باپ، ان کے ماں باپ اوپر تک،
اصول و فرع،
اصول و فرع. اسی طرح فروع، جیسے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو نہیں دے سکتے، اور میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے. باقی اس کے علاوہ رشتہ دار ہونے کی بنیاد پر زکوٰۃ کا حکم نہیں لگتا، وہ دی جا سکتی ہے.
خالہ ہے، ماموں ہے، چاچا ہے، اگر یہ حقدار ہیں تو دے سکتے ہیں، بلکہ افضل ہے نا یہ ان کو دینا. ہاں، سادات کرام ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے ہیں، چاہے رشتہ دار ہوں یا نہ ہو. سادات کرام پر زکوٰۃ کے شرائط پائے گئے تو فرض تو ہے، لیکن پھر یہ غیر سید جو شرائط جس میں پائے جائیں اس کو دیں گے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میں بریدہ تانیہ ہوں, آج میری سالگرہ ہے. میں اپنی سالگرہ کے موقع پر آپ سب کو نیکی کی دعوت پیش کرتی ہوں. زندگی اللہ پاک کی نعمت ہے اور ہمیں اس نعمت کو اللہ پاک کی محبت میں گزارنا چاہیے. اللہ پاک کی محبت پانے کا ایک طریقہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر تم اللہ پاک سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ. اللہ پاک تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا. اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے. میری عادتیں ہو بہتر, سنتوں کا پہ کر مجھے متقی بنانا. مدینے مدینے والے, پیارے امیر احمد آپ کے لیے دعا فرمائے کہ میں اللہ پاک کی محبت پانے اور سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جاؤں. مجھے اپنی سالگرہ پہ ایک تحفہ چاہیے کہ اسی سال حج کے مدینے لے جا کر مجھے اپنا تحفہ دے دے.
تحفہ کیا مانگا ہے؟ حج پہ. تو آپ مجھے حج پہ لے جائیں گی؟ میں ان کو حج پہ لے جاؤں, یہ تحفہ چاہیے. اللہ اللہ اسباب کر دے گا تو حج پہ بھی چلیں گے انشاءاللہ, مدینے بھی جائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله عليه محمد. اچھا آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں نے کچھ کھانسی کے بعد دوبارہ الفاظ دہرائے, تو اس کا سبب یہ ہے, یہ نماز میں خاص کر پیش آتا ہے, اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ کچھ جیسے آیت پڑھ رہے ہیں قرآن شریف کی سورت پڑھ رہے ہیں, بعض وقت کھانسی اٹھتی ہے یا کھنکار آتی ہے, تو اس میں یہ آیت کے حروف گھسٹ جاتے ہیں جیسے, تو یہ مانے نہیں جائیں گے, دوبارہ پڑھنا ہوگا. نہیں کسی اور سبب سے یہ الفاظ حروف گھسٹ گئے نا, خود اپنے اختیار سے نہیں پڑھا, یہ پڑھ رہا ہے تو بس وہ گھسٹ گئے, تو یہ کچھ کا کچھ ہو جاتے ہیں, یہ تو یہ دوبارہ پڑھنا ہوتا ہے. اس کو میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہوں کہ جس سے شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں, تو یہ خود اپنی قوت سے یہ مار رہا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ویلڈ ہے کیونکہ یہ مار سکتا ہے, یہ محتاج نہیں ہے, غریب یعنی غریب مراد نہیں ہے, یعنی معذور وغیرہ نہیں ہے, اس کو اجازت شرعی طور پر وکیل کرنے کی یا اس طرح کی نہیں ہے نا,
تو اب یہ کہ یہ مار رہا ہے, اب کسی کو کنکری لگی, شیطان کو جو کنکریاں مار رہی ہیں, کسی کو لگی اور اس نے اپنے ہاتھ سے اپنے سے دور کرنے کے لیے یوں کر دیا اور وہ کنکری جا کر جمرے کو شیطان کو لگ گئی, تو وہ کنکری کاؤنٹ نہیں ہوگی. یعنی اسی رینج میں اگر یہ پہنچ بھی گئی تو کاؤنٹ نہیں ہوگی, کیونکہ اس نے جو ماری تھی وہ تو لگ گئی جس کو لگنی تھی, اب یہ اس نے دفاع کرنے کے لیے اپنے سے دور کرنے کے لیے بڑا دیا گیا, اتفاق سے لگ گئی پہنچ گئی. تو یہ ضمن مسئلہ ایک دو مہینے کا کام آئیں گے آپ کو انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.
آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس نے نہاری منہ اجوا کھجور کے ساتھ دانے کھائے اس دن اسے جادو اور زہر میں نقصان نہ دے سکیں گے.
کیا بات ہے ماشاءاللہ. پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں, 7 کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان سارے بچوں کو معامل عالم دین, مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے, اور ماں باپ اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے, بار بار مٹھا مٹھا شہر سے مٹھا مدینہ دکھائے. میٹھا مدینہ دور ہے, جانا ضرور ہے انشاءاللہ.
مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں. آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر 1, یہ کس بزرگ کا فرمان ہے کہ اولاد کو سخاوت و کرم کی تعلیم دینا واجب ہے؟ سوال نمبر 2, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کس موقع پر عام معافی کا اعلان کر کے بڑے بڑے دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا؟ سوال نمبر 3, جو جمعہ میں دوسروں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے جاتا ہے اسے قیامت کے دن کیا سزا ملے گی؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور ایس ایم ایس نمبر 0341125554 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے قرآن دازی دیکھتے ہیں.
3 مارچ 2026 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1, توبہ کی کتنے ارکان ہیں صرف تعداد بتائیے. جواب 3. سوال نمبر 2, جو ہارا وہ کچھ کھلائے گا, ایسی شرط لگانا کیسا؟ جواب جوا ہے. سوال نمبر 3, ایسی کوئی ایک سنت بتائیے جس کا ثواب واجب سے زیادہ ہو. نمبر 1, چھینک پر حمد کرنا. نمبر 2, سلام کرنا. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: حسنین شعبان اتاری کشمیر کوٹلی, محمد امجد جلال پور پیر والا, بنتے اختر حسین اتاریہ شیخوپورہ, بنت محمد اسلم اتاریہ چشتیاں شریف, فیضان اتاری کاموں کی, زید علی حیدرآباد, سید حماد شاہ اتاری فیضان مدینہ کراچی. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دادی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت اختر حسین اتاریہ شیخوپورہ, ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا ان شاء اللہ الکریم.
سبحان اللہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر یا مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے اس خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
سبحانک اللہم وبحمدک
لا الہ الا انت
استغفرک
واتوب الیک.
سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك
وبحمدك
لا إله إلا أنت
لا إله إلا أنت
أستغفرك
أستغفرك
وأتوب إليك
وأتوب إليك.
صلوا على الحبيب
صلى الله على محمد. ما شاء الله.
فرمانا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کرو کیونکہ اس برکت ہے.
دوبارہ بول دو سحری کرو.
سحری کرو کیونکہ اس میں برکت ہے.
سبحان اللہ. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سحری کرو کہ اس میں برکت ہے. یہ بعض لوگ اپنی وہ بتاتے نا بہادری کے میں سحری کے بغیر روزہ رکھا ہے. یہ بہادر یہ نہیں ہے. بہادر وہ جو سحری کرے. سنت ادا کی نا اس نے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
دعا خاتم النبیین.
خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اللہ کریم عمر پر رحم فرمائے کہ وہ حق ہی کہتے ہیں اگرچہ کڑوا ہو، اور حق بات کہنے سے ان کی حالت یہ ہو گئی کہ ان کا کوئی دوست نہیں. ناظرین، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کریم کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کیا کرتے تھے. تو ناظرین، آپ نے حدیث پاک میں سنا کہ حق بات کہنے کی وجہ سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ ان کا کوئی دوست نہیں رہا تھا. تو یہاں ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس دور میں بہت سے صحابہ کرام علیہم رضوان حیات تھے، بلکہ سردار صحابہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. اسی طرح مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی موجود تھے. تو کیا اتنے سارے لوگوں میں سے کوئی بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست نہیں تھا؟ تو اس سوال کا جواب دیتے ہوئے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یعنی خوشامد کی بنا پر کوئی ان کا دوست نہیں تھا. لہذا حدیث پاک کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ رسول اور جناب صدیق اکبر اور دیگر مہاجرین و انصار صحابہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست نہیں تھے. تو پتہ چلا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ والے دوست بہت سے تھے، مگر خوشامد کی بنا پر کوئی ان کا دوست نہیں تھا.
ماشاء.
دیکھیے مدنی مذاکرہ، دیکھیے ماہ رمضان کی یہ برکتیں، دیکھو لیے آیا یہ، دیکھو دو مرتبہ دن میں دل پر کیف گئے چھایا. دیکھیے مدنی مذاکرہ.